درود بگید و محمد و آله
محمد.
دیندار اس سے محروم ہو اس کی صرف ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ دیندار نے اس پر محنت نہیں کی، دیندار نے اس کے لیے زحمت نہیں اٹھائی، لیکن اگر وہ دین کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرتا، ان زحمتوں کو اٹھا لیتا، اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا، تو یقیناً جو کمالات بے دین نے بے دینی کے ذریعے سے حاصل کیے ہیں، دیندار کے لیے دین کے ذریعے حاصل کرنا بہت زیادہ آسان کرا تھا۔ اے ممکن ہے کہ جس چیز کو ہم کمال کہہ رہے ہوں وہ در حقیقت کمال ہی نہ، یہ اے ممکن ہے کہ مثال کے طور پر ہم زیادہ دولت ہونے کو کمال کہیں اور کہیں کہ کچھ ظالموں نے ظلم کے ذریعے سے، کچھ بے دینی کے ذریعے سے دولت کمائی ہے اور ہم دینداروں کے ہاتھ میں وہ دولت نہیں دیکھ رہے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ کمال سے محروم ہے۔ در حقیقت دولت کمال نہیں ہے، در حقیقت طاقت کمال نہیں ہے، جو اصل کمال ہے وہ ایک انسان کے وجود کے اندر پروردگار عالم نے کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں ان کو بروئے کار ڈالنے، اور اس کی وجہ آپ کے اور ہمارے حائط کے اندر موجود ہے. بنیاد آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے. ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ ہم نے یہ کہہ کر کہ دولت کمال نہیں ہے, طاقت کمال نہیں ہے, ہم نے در حقیقت وہ جو ممکن نہیں تھا, مقدور نہیں تھا, اس سے کہا کہ ہمیں چاہیے ہی نہیں. تو ممکن ہے کہ کوئی یہ کہے کہ چونکہ آپ کو آپ کے لیے ملنا ممکن نہیں تھا اتنی دولت, آپ کے لیے اتنی طاقت ملنا ممکن نہیں تھی, تو آپ نے یہ کہا کہ یہ کمال ہی نہیں ہے اور یہ کہہ کر اپنی محرومیت کو چھپانے کی کوشش کی. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر انسان کا وجود ہمارے عقائد کے تحت صرف دنیا میں ہوتا تو دنیا کی دولت, دنیا کی طاقت یقیناً کمال ہوتی, پھر یقیناً کمال ہوتی. لیکن اگر ہمارے عقائد یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا وجود صرف اس دنیا کے اندر محدود نہیں ہے, یہ دنیا مدت کے اعتبار سے انسان کے تمام موجودات میں سب سے کم مدت کا وجود ہے, برزخ اس سے کہیں وسیع ہے, آخرت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے, جنت اور جہنم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہیں کہ اس دنیا کے مقابلے میں ان کا کوئی مقایسہ ہی کیا جا سکے. تو اگر عقائد میں یہ ہوتا کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے تو پھر اس دنیا کی لذت, اس دنیا کی دولت, اس دنیا کی طاقت واحد کمال ہوتی, اور اس سے صرف نظر کرنا حماقت, پھر وہ یقیناً حماقت ہوتی اور اپنے آپ کو خالی تسلی دینے کے برابر ہوتا. لیکن اگر عقائد یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ دنیا بہت چھوٹی دنیا ہے, اس دنیا کے بعد اصلی دنیا شروع ہوتی ہے, تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ان دار الآخرت لہی الحیوان, جو آخرت کی زندگی ہے وہ اصلی زندگی ہے. اور روایات اور آیات کی روشنی میں ہمیں پتہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ بہت محدود ہے, اس دنیا میں جو کچھ ہے, اور اس دنیا کا مطلب بھی ایک دنیا نہیں ہے, متعدد مراحل ہیں, ایک مرحلہ پھر ایک اور مرحلہ پھر ایک اور مرحلہ. اور اللہ تبارک ان مراحل کو دیکھ کر فرما دیتے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم فانی ہیں لیکن ہم اس دنیا میں فانی ہیں, مکمل اگر دیکھیں تو ہمیشہ باقی ہیں, ہم لوگ فانی نہیں ہیں. مادیات کو فنا ہے, اس مادی دنیا میں فانی ہے, 50 سال بعد مر جائیں گے, 60 سال بعد مر جائیں گے, 100 سال بعد مر جائے گا. لیکن اگر یہ دیکھیں کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا میں جائیں گے, پھر ایک اور دنیا میں جائیں گے, پھر ایک اور دنیا میں جائیں گے, تو ہم لوگ فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے, ہم لوگ بقا کے لیے خلق ہوئے. ہم سب نے اپنے کمال کے راستے کو طے کرنا ہے, ہم سب کے سامنے جو کمال مطلق ہے پروردگار عالم کی ذات مقدس ہے, اور یہ سفر ہمیشہ کا سفر ہے. دنیائیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں, فیز تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تو اگر میں اور آپ عقائد میں اس بات کے معتقد ہیں کہ یہ ایک فیز ہے, اس کے بعد ایک اور زندگی ہے, پھر ایک اور زندگی ہے, تو حماقت ہے کہ کوئی اس دنیا کی زندگی کو کمال سمجھ بیٹھے اور اس دنیا کو نظر انداز کرتے جو خود کہہ رہا ہے کہ بڑی زندگی ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک ٹرانزٹ لانچ کے اندر بیٹھے ہیں, یہاں آپ نے آدھا پونا گھنٹہ بیٹھنا ہے, اس کے بعد ایک جہاز میں جانا ہے, اس جہاز میں 6-7 گھنٹے کی فلائٹ ہے, اور اس کے بعد کہیں پر آپ نے 6-7 سال کے لیے اترنا ہے. آپ کہاں پر طاقت کو, دولت کو, لذت کو کمال تعبیر کریں گے؟ ٹرانزٹ لانچ کی لذت اصلی لذت ہے, جہاں پہ اپنے آدھا پونا گھنٹہ بھر رکنا ہے. آیا جہاز کے اندر بیٹھنے میں جو لذت ملی وہ اصلی لذت ہے, جہاں پہ آپ نے 6-7 گھنٹے رکنا ہے. تو آپ جس کو جس سے مقایسہ کرتے چلے جائیں گے, فوراً آپ کی عقل کہے گی کہ جو زیادہ دیر پا ہو وہ لذت اصلی لذت ہے. تو اگر کوئی آپ سے مقایسے میں یہ کہے کہ بھئی آپ کے پاس جو ٹکٹ ہے اس میں آپ کے پاس ایک آپشن, اور آپشن یہ ہے کہ آپ نے آدھا پونا گھنٹہ ٹرانزٹ لاؤنج میں رکھنا ہے اور 7 گھنٹے آپ کی فلائٹ ہے, آپ کے پاس ٹکٹ کے مطابق آپشن یہ ہے کہ یا اے سی آپ لاؤنج میں لے لیں یا جہاز میں لے لیں, تو آپ کہاں کا اے سی لینا پسند کریں گے؟ ظاہر کوئی بے وقوف ہوگا کہ آدھے گھنٹے کے مزے کے پیچھے اور زندگی کے ایک آسائش کے پیچھے, آرام کے پیچھے 7 گھنٹے کی مصیبت کو برداشت کرے گا. اور اگر کوئی اس سے کہے کہ بھئی آپ کے پاس جو ٹکٹ ہے اس کے تحت آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ یا تو آپ لان میں بھی گرمی کھائیں, جہاز میں بھی گرمی کھائیں, لیکن اس کے بعد جہاں آپ 7 سال رہیں گے وہاں آپ کو سینٹرل ایئر کنڈیشن گھر ملے گا, اور اگر آپ یہاں 2 AC لے لیں تو وہاں پھر آپ کو گرمی کھانی ہے, تو آپ کون سے کو لیں گے؟ ظاہر کوئی پاگل ہوگا کہ وہ کہے گا کہ مجھے لان میں اور جہاز میں AC چاہیے, جبکہ 7 سال اس کو مرنا ہوگا پھر اس کے اندر گرمی کے اندر. تو یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ جیسے ہی آپ اس بات کو نظر میں رکھتے ہیں کہ ایک قیامت ہے, ایک آخرت ہے, ایک اور زندگی ہے, سارے پیرامیٹرز چینج ہو جاتے ہیں، سارے آپشنز سلیکشن سب کچھ چینج ہو جاتے ہیں، اور جہاں آپ آخرت کو بنانے کی کوشش کریں، نعوذ باللہ تعالی شیطان اس بات کو ڈالے کہ آخرت سے غفلت کرے، پھر انتخاب بالکل تبدیل ہو جائیں گے اور وہ سارے انتخاب غلط ہوں گے، پھر وہ سارے سلیکشن غلط ہو جائیں گے اگر آخرت کو بنا دیں۔ تو بنیادی ترین نقطہ یہ کہ آخرت کو ذہن میں رکھیں، تو جو بھی کمال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہ سارے کمالات آپ کو اسی دنیا کے اندر اسی شریعت کے ذریعے مل جائیں گے، جس کا کام جو آپ کو اللہ کی بندگی کے سمت لے کر جانا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ پھر بندگی کے بارے میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں آرائش پیش ہوئی مختلف پہلوؤں سے، اور بندگی کے سلسلے میں عرض ہوا کہ بندگی میں جو اہم ترین کام ہے وہ صحیح فیصلے کرنا ہے۔ ہم نے اس کے اوپر جتنا زیادہ غور کیا کہ انسان کی زندگی اصل میں کیا ہے، کس چیز سے زندگی بنتی ہے، کس چیز سے زندگی بگڑتی ہے، یہ سنورنا بگڑنا، ترقی حاصل کرنا نہ کرنا، تو اگر انسان زندگی کی چیزوں کو سرسری نظر سے دیکھے تو سوائے اس کو حادثات کے کچھ نظر نہیں آتا، حادثات نظر آنے لگتے ہیں۔ میں اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کرتا ہوں اپنی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم۔ دو افراد کو نظر میں رکھ لیجیے جو ایک ہی اسکول میں، ایک ہی کلاس میں، ایک ہی صلاحیت کے ساتھ، ایک ہی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تھوڑا سا آگے چلتے رہیے، مثلا میٹرک تک، انٹرمیڈیٹ تک، گریجویشن تک ساتھی تھے، پھر اس کے بعد اچانک کسی وجہ سے جو تقریباً شبیہ حادثہ لگے گی، مثال کے طور پر اس کو کسی ٹیچر نے کہا کہ باہر بھی کچھ یونیورسٹیز ہوتی ہیں تم وہاں پہ بھی اپلائی کرو تو شاید ہو جائے، دوسرے والے نے سنا، اس نے کہا یہ سب بیکار کی بات ہے، ایسا نہیں ہوتا، اس نے اپلائی کر دیا، یہ وہاں چلا گیا، پتا چلا اس کا ایک کیریئر بننا شروع ہو گیا، وہ اب پی ایچ ڈی ہو گیا ہے، پھر اب پوسٹ پی ایچ ڈی ہو گیا ہے، اور یہ جو دیہات کا رہنے والا تھا یہ ابھی اسی دیہات کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ 25 سال کے بعد ملتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ صاحب پوسٹ پی ایچ ڈی ہو گئے ہیں، بہت بڑے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر لگ گئے ہیں، ان کے پاس دولت بھی ہے، ان کے پاس شہرت بھی ہے اور سب کچھ بھی ہے، اور یہ صاحب گریجویشن کرنے کے بعد اسی اسکول کے اندر بہت زیادہ وہ تو ہیڈ ماسٹر لگے ہوئے۔ اچانک نہیں لگنے لگتا کہ یہ حادثہ ہو رہا ہے، اور ایسے حادثہ نما پتا نہیں کتنی چیزیں آپ نے اپنی زندگی میں دیکھی ہوں۔ درود بھیجے گا محمد علی محمد۔ اس طرح کے حادثے اپنی زندگی میں بہت دیکھے ہوں گے، اور انسان یوں سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ شاید زندگی حادثوں کا نام ہے۔ کچھ روایات بھی اس مطلب کی ایک اور معنی میں تائید کر رہی ہوتی ہیں کہ مثلا جو میں نہیں کہہ رہا کہ یہ نتیجہ جو ہم لیں گے کہ زندگی حادثوں کا نام ہے یہ صحیح نتیجہ، لیکن کچھ روایات سے لوگ تائید حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا روایت نے فرمایا کہ الدنیا بالاتفاق والآخرۃ بالاکتساب، دنیا اتفاق سے مل جاتی ہے اور آخرت کو کسب کرنا پڑتا ہے، آخرت کو کمانا پڑتا ہے۔ تو ایک آدمی ایک امیر باپ کے ہاں پیدا ہوا، وہ خود بخود صاحب دنیا ہو جائے گا۔ ایک آدمی نے ایک بزنس شروع کیا، ہمارے قوم کے ایک دوست تھے، ساتھی تھے، ہم جب قوم میں ہوتے تھے تو بہت سوچا کرتے تھے کہ پاکستان واپس جا کے کیا کرنا چاہیے، کیا کوئی بزنس کرنا چاہیے، اور ہمارے بہت سارے دوست احباب اس کو بہت پسندیدگی کے نظر سے دیکھتے ہیں کہ علماء کو چاہیے کوئی بزنس کیا کرے، کوئی پیشہ اختیار کیا کرے، اس کو بہت پسند کرتے ہیں لوگ۔ اس کا میں بھی جواب دے دیتا ہوں، بلکہ پہلے میں اسی کا جواب دیتا ہوں تاکہ آپ کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں نے ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنایا ہے مثلا جس کے اندر ہم دینی طالب علم رکھتے ہیں، اور دینی طالب علم کو اس دینی تعلیم کے ساتھ ایک شغل، ایک پیشہ بھی سکھاتے ہیں، تاکہ وہ اس شغل اور پیشے کے ذریعے سے زندگی چلائے، کمائی کرے، اور اس کے بعد دن کے آخری وقت میں دین کی خدمت کر لیا کرے۔ تو میرے خیال میں آپ میں سے اکا دکا ہی کوئی ہوگا جو ہماری مذمت کرے گا، سب تعریف کریں گے، کہیں گے ہاں یہ کام آپ نے بہت اچھا کر دیا، اچھا اس میں کیا اچھائی حاصل ہو گئی، اس میں آپ کہیں گے اس میں بہت اچھا کام نہیں ہو گیا کہ علماء انڈیپینڈنٹ ہو گئے، وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، جب وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے تو ان کو پھر کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کے ذہن میں یقیناً یہی آئے گا اتفاقاً معمولاً لوگ ایسے ہی سوچتے تھے کہ بھئی اگر اس طرح سے ہو جائے تو یہ بہت اچھا کام ہے. ایک دفعہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حیدرآباد میں ایک اسکول ہے, ایک مدرسہ ہے, بہت پرانا اچھا مدرسہ, نام لینا اچھا نہیں لگے گا. وہ اس مدرسے کی بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ ہو رہی تھی, اس میں صاحب تھے جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھے, اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ مدرسے کی کریکولم کے اندر کچھ ایسے پروفیشنز بھی ڈال دیے جائیں جو ہر طالب علم کسی ایک کو سیکھ لے. تو کہا بھائی کیسے, مثلا انہوں نے کہا جو ٹیکنیکل اسکولس کے اندر سکھائے جاتے ہیں, مثلا ویلڈنگ ہے, کارپینٹری ہے, اور اس ٹائپ کے کچھ پروفیشنز ہیں, وہ ایک نہ ایک طالب علموں کو سکھا دیا جائے. تو مثال کے طور پر جب کوئی طالب علم ہمارے مدرسے کے اندر 7 سال 8 سال رہے تو وہ جب نکلے تو وہ بہت اچھا ویلڈر بھی ہو, بہت اچھا کارپینٹر بھی ہو, یا مثال کے طور پر آپ اگر ہوں گے تو شاید ہوں گے کہ بھائی یہ تو بہت ہی خراب ہو جائے گا, تو مثلا آپ یہ کہیں گے اس کو مینجمنٹ سکھا دی جائے, اس کو کمپیوٹر سکھا دی جائے, پروگرامنگ سکھا دی جائے, اور وہ اس طرح کی کوئی چیز سکھا دی جائے. تو جب وہ باہر نکلے تو وہ اپنے پروفیشن کے اندر آزاد ہو جائے گا. تو وہاں پر ایک عالم بیٹھے تھے, انہوں نے کہا یہ ترکیب بہت اچھی ترکیب ہے, یہ بہت اچھی ترکیب ہے, اور نہ صرف اس کو اس ترکیب کو اس مدرسے میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے بلکہ اس کو پاکستان کے سارے میڈیکل کالجز میں بھی امپلیمنٹ کرنا چاہیے. سارے میڈیکل کالجز میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ میڈیکل سائنسز سیکھیں صبح سے دوپہر تک, اور دوپہر سے شام تک سب وینڈر بن جائے, کارپینٹر بن جائے, تاکہ یہ اس کے ذریعے زندگی چلایا کریں, اور شام میں 3 گھنٹے زیادہ سے زیادہ کلینک ویسے ہی 3-4 گھنٹے کھولتے ہیں, اس سے زیادہ تو ویسے بھی نہیں کھولتے. وہ 4 گھنٹے کلینک کھول لیا کریں, مفت میں علاج کرا دیا کریں. تو جو ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ ممکن نہیں. انہوں نے کہا یہ کیوں ممکن نہیں؟ کہنے کہ اس میں اصل میں بہت زیادہ پڑھنا ہوتا ہے, اور بہت زیادہ پڑھائی کے بعد وقت ہی نہیں ملے گا کہ وہ کارپینٹر بنے. تو انہوں نے کہا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ پڑھنا ہی نہیں ہوتا. پھر انہوں نے کہا ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ فیلڈ میں اترتے ہیں تب بھی ہمیں اپڈیٹ ہونا پڑتا ہے, اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا سوچا ہے کہ آپ نے عالم کو کچھ نہیں پڑھنا ہے, کوئی تحقیق نہیں کرنی ہے, کوئی کام نہیں رہ گیا اس کے پاس. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا شروع میں اچھا لگ رہا تھا, آپ اسی کام کو دوسرے پروفیشن کے اوپر کر کے دیکھیں, کوئی قبول نہیں کرے گا آپ سے. اور بدقسمتی سے ہم نے اپنے معاشرے کے اندر اپنے اچھے علماء کو بھی اس کام میں مصیبت میں پھنسا کر ضائع کر دیا. ضائع کر دیا. کیسے ضائع کر دیا؟ ہم نے ان سے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ ہم تو یہ تحمل نہیں کر سکتے کہ ہم کچھ لوگوں کو لے کر چلیں, آپ اپنی زندگی خود گزاریے. اچھا انہوں نے جب اپنی زندگی خود گزارنی تھی اور باعزت طریقے سے, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے مختلف انسٹیٹیوشنز کا رخ کیا, تعلیمی اداروں کا, اور ان تعلیمی اداروں کے اندر اپنی تعلیمی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے پڑھانا شروع کر دیا. اور اس میں ستم یہ ہوا کہ جو طالب علم قم میں رہتے ہوئے 12 سال میں درس اشتہار تک پہنچا تھا, وہ بعد میں پاکستان آ کر سیکنڈری اسکول اور او لیولز کو پڑھانا شروع کر دیا. اور اپنے آپ سے زندگی بھر یہ سوال کرتا رہتا ہے کہ اگر مجھے سیکنڈری کو ہی پڑھانا تھا تو میں درس اشتہار تک کیوں گیا تھا؟ کیا یہاں بی ایڈ کافی نہیں تھا؟ اس کے بعد ہم جواب میں کہتے ہیں مولانا صاحب یہ جو آپ پڑھا رہے ہیں نا یہ بھی بہت مفید ہے, چونکہ یہ جو بچے آپ سے سیکھیں گے دین یہ آگے چل کے بہت بڑے بڑے لوگ بنیں گے. تو سوچے گا اس کے لیے قم جانے کی کوئی ضرورت ٹھیک ہے. یہ ہم نے کیا کیا ہے, یہ ہم نے اپنے سرمایے کو جس کے اوپر 12 سال محنت ہوئی تھی ضائع کر دیا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے ہارورڈ ایک آدمی کو بھیجا کہ انجینئرنگ کر کے آئے, وہ انجینئرنگ کر کے آ گیا, اس کے بعد آپ نے ایک میکینک کے پاس پانا اٹھانے کے لیے بھیج دیا کہ وہ جا کے پانے اٹھایا جائے. تو بھائی اگر اس کو میکینک کے پاس پانے ہی اٹھانے تھے تو اس کو پھر ہارورڈ بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو ایم آئی ٹی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہیں کسی جگہ کے اوپر تھوڑا سا کوئی ٹیکنیکل کورس کروا دیتے. سیکنڈری اور او لیول کے بچوں کو پڑھانے کے لیے کون سا ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے لیے 12 سال قم میں بھی پڑھے, 10 سال قم میں بھی پڑھے؟ تو وہ غلط فکر کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کچھ ضائع کیا, پتہ نہیں کتنی صلاحیتیں اپنی ضائع کی. اور آخر میں اپنے آپ سے آ کر استعمال کرتا ہوں وہ یہ کہ ایران, عراق, لبنان میں اتنے بڑے بڑے عالم ہیں, ہمارے پاس بڑے صغیر میں عالم کیوں نہیں؟ عالم بچیں گے کہاں؟ تحقیق کرنے کے لیے فرصت چاہیے ہوتی ہے, تحقیق کرنے کے لیے پیس آف مائنڈ چاہیے ہوتا ہے. میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں دنیا کی جو بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر جو سینئر پروفیسر ہیں وہ 4 گھنٹے سے زیادہ کلاسز نہیں لیتے, ہفتے میں صرف 4 کلاسز, اور باقی جو مثال کے طور پر 22 آورز ان کے کنفرم ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم اپنے پروفیسرز کو زیادہ پڑھائیں گے تو یہ تحقیق کب کریں گے, تعریف کب کریں گے, کتابیں کون لکھے گا, ظاہر جونیئر ٹیچرز نے تو نہیں لکھنا ہے, تو وہ جونیئر ٹیچر سے زیادہ پڑھواتے ہیں اور سینئر ٹیچر سے کم پڑھواتے ہیں. اور ہمارے یہاں تو جونیئر ہو یا سینئر عالم ہوگا ہی وہ جو پڑھے گا, اس کے علاوہ تو کوئی معیار ہے ہی نہیں ہمارے یہاں. لہٰذا آپ کے نزدیک ہمارے نزدیک وہ عالم نہیں جس نے چار کتابیں لکھی ہیں, وہ عالم ہے جو گھنٹوں گھنٹوں مجلسیں پڑھتا رہتا. اور میں آپ کو اپنے 26 سالہ تجربے سے عرض کر رہا ہوں, بولنا لکھنے کے مقابلے میں انتہائی آسان کام ہے. بولنا لکھنے کے مقابلے میں انتہائی آسان کام ہے. یہ معاشرے کی کم علمی کی نشانی ہے کہ ہمارے یہاں قانون عرض کر دوں, جتنا کام کم محنت طلب ہوتا ہے اس پر قدردانی اتنی زیادہ ہوتی ہے. جتنا کام کم محنت طلب ہوتا ہے قدردانی زیادہ ہوتی ہے, اور جتنا کام زیادہ محنت طلب ہوتا ہے اس پہ قدردانی اتنی کم ہوتی ہے, اس پر اچھائی اتنی کم آتی ہے. بہرحال انشاءاللہ یہ سب تبدیل ہو جائے گا جب ہم لوگ فکر اور شعور کے ساتھ معاشرے کے اندر کام کو انجام دیں گے. درود بھیجے گا محمد والے. اب میں بس ایک مثال اور دماغ میں آتی ہے, وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اپنے آپ سے پوچھے گا, آپ نے آج تک اپنی زندگی میں سید الشہداء کی محبت میں 25 دفعہ تبرک میں حصہ ڈالا ہوگا, کبھی کسی کتاب میں حصہ ڈالا ہے؟ اور تبرک میں کتنی دیر چلنا تھا؟ ایک وقت. اور اگر ایک اچھی کتاب لکھ لی جاتی تاحیا تروز قیام, یہ ہماری مشکل ہے, یہ ہماری مشکل ہے. ہم لوگ سید الشہداء کی محبت میں بھی وہ جس پر اثر کم ہے اس کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں, اور سید الشہداء کی محبت میں جس چیز سے زیادہ اثر مل سکتا تھا اس پہ کم توجہ دے رہے ہیں. آپ اور میں سید الشہداء کی محبت رکھتے ہیں, آپ سید الشہداء کی محبت میں کوئی ایسا کام کریں کہ جو دیر پا ہو لمبی مدت تک اثر دیتا چلا جائے. اب آپ خود تصور کروائیے, آپ اگر ایک اچھی کتاب چھپوائیں, ایک اچھی کتاب تعلیف کروائیں, ترجمہ کروائیں, یہ زیادہ بہتر ہے یا آپ تین دیگیں چھڑائیں زیادہ بہتر ہے؟ کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تبرک کے مخالف ہوں؟ نہیں, میں نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں تبرک دو, اعلیٰ پائے کا تبرک. سید الشہداء کا تبرک وہ زیادہ بڑا تبرک ہوگا جو کتاب کی شکل میں ہو, تحقیق کی شکل میں ہو. البتہ اس بات کا معتقد نہیں ہوں کہ کتابیں خرید کر مفت میں بانٹ دی جائیں, اس کا معتقد نہیں, کیونکہ مفت میں ملنے والی چیز کو شاید ہی کوئی پڑھا کرتا, اس کا معتقد نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ خرید کے لوگوں میں تقسیم کریں, آپ یہ نہ کریں, آپ لوگوں سے مشورہ کر کر ایک اچھی کتاب کا انتخاب کریں, اس کا ترجمہ کروائیں, اس کی تعلیف کروائیں کسی موضوع کے اوپر, کسی ایسے واقعے کے اوپر جو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا واقعہ. بہت ساری ایسی چیزیں جن کے اوپر ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں اردو کے اندر, اور فارسی اور عربی کے اندر شاید ڈھیر لگا ہوا ہوگا. تو عزیزان محترم, سید الشہداء کی محبت میں اس قدم کو اٹھانے کی کوشش کی گئی کہ آپ کے ذریعے سے وہ کام انجام پائے جو سید الشہداء کا دیر پر کام. اسی سال میں دو جملے اور عرض کرتا چلوں, وہ یہ کہ ہم اور آپ بعض اوقات ایسا دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک کام ہوتا ہے اس کے اوپر والنٹیئرلی لوگ بہت زیادہ مائل ہوتے ہیں کہ ہو جائے. مثلاً بہت زیادہ مائل ہوں گے, اگر میں آپ سے کہوں کہ میں مثال کے طور پر ایک بڑے جلوس کے اندر ایک بہت بڑے کام پر آپ کو انوائٹ کروں کہ آپ اس کو کریں, تو آپ اس کو بہت آسانی سے تیار ہو جائیں گے. لیکن میں آپ سے کہوں کہ سندھ کے فلاں دیہات کے اندر 50-40 مومنین رہتے ہیں, وہ بےچارے غربت کے مارے مجلس نہیں کر پاتے, آپ ان کے لیے مجلس کروا دیں. اب مائل لوگ کم ہوں, اور آپ خود تصور کیجیے گا ثواب کس میں زیادہ ملے گا. آپ خود سمجھ کہ یقیناً جہاں پہ کام کم ہو پا رہا ہے وہاں ثواب زیادہ ملے گا, کہ اگر آپ نہ کر سکے تو پھر شاید بھوگنا ہی نہیں ہے, اور جہاں کام پہلے ہی ہو رہا ہے وہاں بھی ثواب ملے گا, لیکن اتنا ثواب نہیں ملے گا جہاں پر آپ نے کام کو شروع کرنا تھا. اب مشکل ساری یہ ہے کہ ہم لوگ اتنی جستجو نہیں کرتے کہ ہم جا کر یہ دیکھیں کہاں کہاں تک ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. اب الحمدللہ مختلف قومیتوں کے لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہے. آپ اپنے اپنے علاقوں میں اگر اطراف میں دیکھنا شروع کر دیں, جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہو, تو یقیناً جیسے میں کراچی میں رہتا ہوں, میں جانتا ہوں کراچی سے اگر 70-80 کلومیٹر دور بھی چلا جاؤں تو یقیناً ایسی جگہوں تک پہنچ جاؤں گا جو انتہائی مستحق ہوں گے. اور 70-80 کلومیٹر تو میں بہت دور کی بات کر رہا ہوں، بعض اوقات تو گھر کے پیچھے ہی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں جن کا بیچاروں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کراچی کے نقشے میں ان کا نام ہے بھی یا نہیں، اور واقعا ان کے یہاں استحکام ہوتا ہے۔ تو کیوں ہم لوگ امیر ہو کر کام نہ کریں، گہرائی کے ساتھ کام نہ کریں، امیر ہو کر کام کریں، سید الشہداء کی محبت کو ایسی جگہوں تک پہنچائیں جہاں نہ پہنچ پا رہی، ایسے لوگوں کی خدمت میں مصروف ہو جائیں کہ جن کی خدمت کرنے والے کام، ایسے کاموں کا بیڑا اٹھائیں جن کاموں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی انجام دینے والا نہیں، اور سید الشہداء کی چاہت میں اس کا اثر انتہائی زیادہ ہے۔ انشاءاللہ خدا ہماری اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد علی محمد۔ ہر دورتہ کی روایت تھی کہ الدنیا بالاتفاق والآخرت بالاکتساب، دنیا اتفاق سے ہے، آخرت کسب کرنی پڑتی ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف حادثے ہیں، کہیں پر گزرتے ہوئے ایک آدمی کو یوں ہو گیا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا اور اچانک زندگی اس کی کچھ اور ہو گئی، اور دوسرے والے کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو اس کی زندگی کچھ اور ہو گئی۔ تو آدمی سوچنے لگتا ہے کیا دنیا ساری اتفاقات پہ چل رہی ہے؟ حق یہ ہے کہ نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ دنیا کا کوئی بھی واقعہ آپ کو کتنا ہی اتفاق سے لگے، قانون کے تحت قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے دہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ زمین و آسمان میں فساد ظاہر ہوتا ہے وہ لوگوں کے اعمال کے نتیجے۔ پیچھے جگہ کم ہے، مجھے نہیں معلوم اور کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن شاید کوئی آ جائے تو اس کو دیکھا تو مشکل نہ ہو، آپ دودھ بھرتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے جائیں۔ دنیا کے اندر جو کچھ انجام پاتا ہے ان میں سے کوئی بھی چیز حاصل نہیں، کوئی بھی چیز اتفاق نہیں ہے، بلکہ سب کا سب کسی نہ کسی قانون کے تحت انجام پانے والی چیز ہے، اور ان قوانین کے نتیجے میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم اور آپ حادثہ اور اتفاق سمجھنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہاں سے تشریف فرما ہوئے روڈ کی طرف گئے، اچانک ایک حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا، کیا اتفاقاً نہیں ہوا حادثہ؟ نہیں، اتفاق نہیں ہوا، کسی قانون کے تحت آپ بچیں گے۔ اچھا یہ جو نزدیک آئے تھے یہ اتفاق نزدیک آئے تھے؟ نہیں، یہ بھی نزدیک اتفاق نہیں آئے تھے، یہ بھی کسی قانون کے تحت آئے تھے۔ تو وہ جو لگنے والا عنصر تھا وہ کیوں نہیں لگا؟ کیونکہ دوسرا قانون حاکم ہو گیا، دوسرا قانون حاکم ہو گیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی سانپ کے برابر سے اتفاق گزرا، اتفاق نہیں گزرا، کسی وجہ سے گزرا۔ یہ جو سانپ نے نہیں کاٹا یہ اتفاق نہیں کاٹا، یہ بھی اتفاق نہیں کاٹا، یہ بھی کسی قانون کی وجہ سے کاٹا۔ اب اس آدمی کے اوپر ہے کہ ان میں سے کون سی چیز کو یہ جانتا ہے۔ مثلا اگر یہ ابھی کسی کا دل دکھا کر آیا ہے تو یہ سمجھ جائے گا کہ سانپ مجھے کاٹنے اسی لیے آ رہا تھا مثلا کہ میں نے اس آدمی کا دل دکھایا، اور یہ جو بچ گیا اس کے بارے میں نہیں جانتا تو یہ کہہ کر سمجھ میں نہیں آیا کہ کاٹا کیوں نہیں۔ اور این ممکن ہے کہ اس سے پہلے مثلاً شاید کسی کا دل خوش کیا ہو اور اس کے صدقے میں اس کی جان بچ گئی ہو، تو اب انسان سوچتا ہے پھر اس نے کاٹ لیا ہوتا، اگر یہی دو آپشن تھے تو شاید خدا تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ وہ گناہ کے اثر کو دیر میں رکھتا ہے، ثواب کے اثر کو زیادہ حاکم کر دیتا ہے۔ بہت خوبصورت واقعہ رجب علی خیال عارف محترم کا ہے، جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا، وہاں اونٹوں کا ایک کاروان گزر رہا تھا، تو کہنے لگے کہ وہ گزرتے گزرتے اس دن کی صبح کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں ایک ہینڈ بیگ لے لوں، اور اس ہینڈ بیگ کی چندہ ضرورت نہیں تھی، بس اس لیے کہ ذرا سا دیکھنے میں اچھا لگے گا۔ تو وہ سوچ رہے تھے کہ میں ہینڈ بیگ لوں گا ذرا دیکھنے میں اچھا لگے گا، تو وہ جگہ سے گزر رہے تھے، وہ اونٹوں کا کاروان گزر رہا تھا، ایک اونٹ نے لات چلائی ان کے اوپر، اور بڑی زوردار لات چلائی ان کے اوپر، اور وہ بہت نزدیک سے لات گزر گئی۔ اب یہ محترم انسان تھے، انہوں نے فوراً سوچا کہ یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا، میں نے کوئی غلطی کی ہے تبھی اس اونٹ نے لات ماری ہے، کیونکہ اونٹ شیطان نہیں ہے، اونٹ تو اللہ کے حکم کے تحت کام کرے۔ تو انہوں نے سوچنا شروع کیا اور ان کے ذہن میں آیا کہ یہ جو میرے ذمام میں یہ تھیلے والی بات آئی تھی، ہینڈ بیگ والی بات آئی تھی، یہ خطرناک، یہ بلا وجہ کی نفس پرستی تھی، اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، ولادت میں ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس خاطر میرے ساتھ یہ ہوا ہے. اور وہ اس طرح سے ہوا کہ مسجد میں گئے، عبادت کی، اللہ سے کہا کہ مجھے سمجھائیں کہ کیا ہوا، بتایا گیا کہ تم نے یہ کیا تھا اس لیے یہ ہوا. تو انہوں نے کہا خدا ابھی شام ہوئی نہیں، میں نے بیگ کہاں خریدا، تو کہا لا اسی لیے نہیں لگی، خرید لیتے شاید لگی جائے. یہ ہم لوگوں کی زندگی. اچھا ہم لوگ کیا سمجھتے، اتفاق ہو کہ ابھی ایک جانور برابر سے گزر گیا، اس نے لات ماری، بلا کر اس کا منہ لایا، اس نے لات چلا نہیں لگی، ایک اتفاق تھا، میں تھوڑا سا پیچھے تھا اس لیے نہیں لگی. ہم لوگ ایسے ہی سوچیں گے، یہ لوگ ایسے نہیں سوچتے. یہ کیوں ایسے سوچتے ہیں؟ یہ لوگ ہر معاملے میں توحید کو دیکھتے ہیں. نظام خدا کا نظام ہے، خدا کے نظام کے علاوہ پتا بھی پر نہیں مار سکتا ہے، پتا بھی ہل نہیں سکتا ہے، یہ جانور کیسے لات چلا لے؟ خدا کے نظام کے اندر ہی رہ کر ماری تھی نا. تو یہ لوگ اس طرح سے دیکھتے ہیں. اچھا ہم لوگ اس طرح سے کیوں نہیں دیکھتے؟ کچھ اس وجہ سے کہ اگر ہم اس طرح سے دیکھنے لگیں تو ہمارے ذہن میں کچھ ایسے عجیب و غریب خیالات آنا شروع کر دیتے ہیں. چونکہ وہ کالی بلی گزری تھی اس لیے یہ مصیبت آئی. ہم لوگ اپنے ساری ارادی حرکتوں کے بجائے غیر ارادی اشیاء پر ذمہ داری ڈالتے ہیں. چونکہ وہ کوا اوپر اڑا تھا، وہ اس وجہ سے کائیں کائیں کر رہا تھا، اس کا مطلب یہ کہ یہ ہوا اس وجہ سے، وہاں سے بلی چلی تھی اس لیے ہوا، چونکہ آج سورج گرن تھا اس لیے یہ سب مصیبت آ رہی ہے. ایسا نہیں، طبیعی عوامل اثر انداز نہیں ہو رہے آپ کے اوپر اگر میرے اور آپ کے اپنے ارادی عوامل غلط نہ ہو. ہم اور آپ اپنے ارادے سے کچھ کام کر رہے ہیں، اس ارادے کی تاثیر میں غلط یا صحیح ہو رہا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں نے کسب کیا ہے اس کے نتیجے میں فساد ظاہر ہوا ہے، نہیں فرمایا کہ حوادث کے نتیجے میں فساد ظاہر ہوتا ہے. تو آپ مطمئن رہیے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی واقعہ پیش آتا ہے، آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں کوئی چیز پیش آتی ہے، یقیناً کچھ نہ کچھ ہے، یقیناً کچھ نہ کچھ ہے. بعض اوقات امتحان ہو سکتا ہے، بعض اوقات آزمائش ہے، بعض اوقات سزا ہے، بعض اوقات سزا کے ساتھ آزمائش ہے، دسیوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اور ان تمام کے اندر رہتے ہوئے میری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے. جو چیز قطعی ہے وہ یہ کہ کوئی بھی چیز اتفاق ہم نے اور آپ کو اپنی زندگی بنانی ہے. اگر زندگی بنانا چاہتے ہیں اپنے ارادے کو استعمال کریں گے، اور اس ارادے کو کہاں پر استعمال کریں گے؟ جو لب لباب ان چند دنوں کی مجالس کا رہے گا وہ یہ رہے گا کہ چھوٹی چیزوں کو زیادہ توجہ دینا شروع کر، تب میرے اور آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی. اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے والا. بہت بڑی بڑی چیزوں کے انتظار میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور وہ بڑی چیزیں ہونی نہیں ہوتی. مثلا یوں ہی سوچ دیتے ہیں، مثلا میں چند دن آپ کی خدمت میں اصرار کرتا رہا ہوں اور آپ نے ماشاءاللہ عمل بھی کیا کہ آپ درود کے بعد وہ اجل فرج ہوں کہہ دیں. اچھا اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ کہ خدا ان کی نصرت میں تعجیل کرے. اچھا یہ جملہ کیوں کہیں؟ کیونکہ ہماری خواہش ہے کہ ان کی نصرت جلدی آ جائے. جب ان کی نصرت آئے گی انشاءاللہ تو آپ کیوں تعجیل کی دعا کریں گے؟ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ نصرت جلدی آ جائے؟ کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کی نصرت کروں. جب آپ نصرت کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر خدا جزا دے گا، خدا جزا دے گا، پھر میں مقامات حاصل کر لوں گا، پھر میری معنویات بڑھ جائیں گی، اللہ کے نزدیک قرب بڑھ جائے گا، یہ سب کچھ ہو جائے گا. اچھا ابھی فرض کر لیتے ہیں کہ اگر موت تک امام تشریف نہیں لائے، ابھی جو چھوٹا سا کام کر سکتے تھے وہ کیا تھا؟ کہنے میں کیا حرج ہے؟ کہہ تو سکتے تھے نا. اب مثلا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب امام آئیں گے تو میں نصرت کروں گا، اور اگر میری زندگی میں فی الحال تشریف نہیں لائے تو میں نصرت ہی نہیں کروں گا، نہ وہ کروں گا نہ نیچے کوئی بھی چیز کروں گا، بڑی چیز کے انتظار میں چھوٹا کام بھی نہیں کروں گا. یہ کیوں کیا بھئی؟ اگر آپ بہت بڑا کام نہیں کر سکتے تھے تو اس سے چھوٹا تو کر لیتے کم سے کم. یعنی کم از کم یہ ہے کہ جو سب سے چھوٹا تھا کہ زبان سے دعا کر لوں، یہ تو کر سکتے تھے، نہیں کر لیتے. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی ہم جو سوچ رہے ہیں وہ 100 ہے اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو 2 بھی نہیں ہے، تو آپ کے 2 کو کرنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ 2 کرتے تو شاید خدا 15 کی توفیق اور دے دیتا، 20 کے راستے پر اور لگا دیتا، پھر جب آپ 20 کو انجام دیتے شاید خدا 100 کی طرف ہدایت دے دیتا، کیا پتا خدا کس طرف لے جاتا. تو ابھی بہت ساری چیزیں ہم لوگ یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم بڑے کام کریں گے. مثال کے طور پر کتنے ہی لوگ ہیں جو اس یاد میں تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ کے سامنے پہنچیں گے تو یہ کریں گے. اور میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ بندے خدا ابھی تو خانہ کعبہ کے سامنے نہیں پہنچے، ابھی نماز میں کم سے کم قبلہ رخ تو ہو نا، ابھی وہی کیوں نہیں کر لیتے. خدا تو وہی خدا ہے، جس خدا کو قبلہ رخ ہونے پر تم پکارو گے اسی خدا کو تم نے وہاں خانہ کعبہ میں جا کے پکارنا تھا. ہاں جب وہاں جاؤ تو ضرور جاؤ، جا کے پکار لینا اس خدا کو، لیکن ابھی اگر دس رسی میں نہیں ہے تو نماز میں قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں گے پکار. کتنا ہم اور آپ سوچتے ہیں مثلا جب اہل بیت اطہار کی مثال کے طور پر روضات پہ جائیں گے تو احترام دکھائیں گے، ابھی نام پہ احترام کیوں نہیں دکھا دیتے؟ ابھی نام پہ احترام دکھاؤ، روضات پہ جانا زیادہ احترام دکھا دینا. ہمیشہ اس طرح سوچنے کی کوشش کریں کہ ہر وہ بڑا کام جس کو آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے بڑے کام کروں گا، اس کا کوئی چھوٹا کام بھی ہوگا. جب تک وہ بڑا کام نہیں ہو پا رہا آپ اس چھوٹے کام کو انجام دے دیں. مثلا جب امام تشریف لائیں گے تو ہم پوری دنیا کے مولا کی تشریف آوری پر پوری دنیا کے ظلم سے ٹکرائیں گے انشاءاللہ تعالی، پوری دنیا کے ظلم کو نیست و نابود کریں گے انشاءاللہ تعالی. آج کے چھوٹے سے ظلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کو نہ چھیڑا جائے، اس سے کہا جائے کہ تم ابھی مزے کر لو، ابھی ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں، نہ چھوٹے ظلم کو نہ بڑے ظلم کو. کب تک؟ جب تک مولا تشریف لائیں گے، پھر اچانک بڑے ظلم سے ٹکرائیں گے. میں اپنی آسانی کے لیے کہتا ہوں کہ ایک آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے میں اتوار کے دن میراتھن میں 30 کلومیٹر دوڑوں گا. میں اس سے کہتا ہوں جمعے کے دن 10 کلومیٹر دوڑ کے دکھاؤ، ذرا کچھ چل کے تو دکھاؤ. تو تم کہہ رہے ہو 30 کلومیٹر دوڑو گے، ابھی ذرا چل کے دکھاؤ، 5 کلومیٹر چل کے دکھاؤ، تب پتا چلے کہ 30 دوڑو گے یا نہیں دوڑو گے. اگر ابھی 5 کلومیٹر بھی نہیں چل پا رہے تو کل 30 کیسے دوڑ لو گے؟ 0 سے شروع کر کے 30 پہ پہنچ جاؤ. ہم کہہ رہے ہیں ہم پوری دنیا کے کفر سے ٹکرائیں گے، وہ قربانیاں دیں گے جو تاریخ بشریت کے کسی نے نہیں دی ہوگی. ابھی چھوٹے سے ظلم کے لیے چھوٹی سی قربانی دے دو، اس کے بعد یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ بڑے ظلم کے لیے بڑی قربانی دیں گے یا نہیں دیں گے. اور یہ تیاری بھی ہو جائے گی، خدا انتخاب بھی کر رہا ہوگا کہ بھائی کچھ لوگوں کو ہم منتخب کر لیں گے، وہ اس بڑے موقع کے اوپر اپنے کام کو انجام دیں گے. یہ بالکل ایسا ہی ہے، چونکہ ہمارا تعلق تعلیم سے ہے، وہ یہ کہ ہم کبھی اسکول میں اناؤنس کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا پروگرام ہوگا، اس میں چند بچے پرفارم کریں گے، قصیدے پڑھیں گے، نعت پڑھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، کچھ یہ کریں گے کچھ وہ کریں گے. ایک بچہ کہے کہ میں ابھی کچھ نہیں کروں گا اس دن کروں گا، تو ٹیچر اس سے کہتے ہیں یہ ممکن نہیں، پہلے ابھی کر کے دکھاؤ. اس سے تمہاری صلاحیت سمجھتا پتہ چلے گی، اس صلاحیت کے پتہ چلنے کے بعد ہم تمہارا انتخاب کریں گے اس دن کے لیے، ورنہ ہم اس دن کسی کا انتخاب نہیں کریں گے. اس کو ہم اور آسانی کے لیے کہتے ہیں وہ دن انعام کا دن ہوگا، امتحان کا دن نہیں ہوگا. وہ دن انتخاب کا دن نہیں ہوگا، انتخاب پہلے ہو چکے ہوں گے، اس دن اس انتخاب کے تحت انعام میں نصرت امام نصیب ہو رہی ہے، اس وقت نصرت انعام میں مل رہی ہوگی، نہ کہ امتحان میں اور انتخاب. اچھا وہ امتحان اور انتخاب کب ہو رہا ہے؟ یہ جو آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ امتحان ہو رہا ہے، یہ انتخاب ہو رہا ہے. ہاں جب اس دن انتخاب ہو جائے گا اور اس دن اسٹیج کے اوپر اس بچے کو بھیجا جائے گا تو وہ ایک انعام بھی ہوگا کہ اسٹیج پہ پہنچنا ہی انعام ہو گیا، اور اس دن جو کارکردگی دکھائے گا تو وہ بہت بڑا انعام ملے گا، پھر اور بڑا انعام ملے گا، لیکن وہاں تک پہنچنا ہی آسان کام نہیں ہوگا، وہاں تک پہنچنا ہی مشکل ہوگا. اور وہ کون لوگ پہنچ رہے ہوں گے؟ جو اس وقت امتحان دے رہے ہوں گے، اس وقت امتحان دے رہے ہوں گے، یعنی اس وقت کیا کر رہے ہوں گے؟ اس وقت کسی ظلم سے لڑ رہے ہوں گے، اس وقت کسی عدل کے فروغ کے لیے کوششیں کر رہے ہوں گے. کم از کم ظلم جس سے لڑ رہے ہوں گے وہ کیا ہوگا؟ اپنے اندر کا ظلم. کم از کم اس ظلم سے لڑ رہے ہوں گے جو ان کے اپنے اندر ہوگا. انسان پوچھ سکتا ہے کہ بھائی انسانوں کے اندر کا کون سا ظلم ہوتا ہے؟ یہ تو پتا چلا کہ باہر ظلم ہوتا ہے، ایک آدمی نے کام کیا اس کو تنخواہ نہیں ملی، ظلم ہو گیا. ایک آدمی کا حق تھا وہ حق ادا نہیں ہوا، یہ ظلم ہو گیا. ہاں اپنے اوپر بھی ظلم ہوتا ہے. وہ کیسے ظلم ہوتا ہے؟ بندہ خدا کو فاشا نہیں دیکھنے کے، وہ دیکھ رہا ہے ظلم. بندہ خدا کو اللہ کی بندگی کرنی تھی، عبادت کرنی تھی، مقررہ وقت کے اوپر عبادت کرنی چاہیے تھی، وہ نہیں کر رہا، یہ ظلم تو ہے. اب یہ جو یہاں ظلم کر رہا ہے چھوٹے میدان میں، گارنٹی ہے کہ بڑے میدان میں ظلم سے لڑ لے گا. یہ جو چھوٹے میدان میں ظلم سے نہیں لڑ پا رہا ہے، کیا گارنٹی ہے کہ یہ بڑے میدان میں ظلم سے لڑے گا؟ پھر کوئی بات، 5 کلومیٹر تو دوڑا نہیں جا رہا اور کہہ رہا ہے میں 30 کلومیٹر دوڑوں گا. پہلے یہ پڑھ کے دکھا دوں. اچھا یہ کہہ رہا ہے اس دن مجھے خاص طاقت ملے گی، آپ ہی کو کیوں ملے گی، دوسروں کو کیوں نہ ملے؟ یعنی اس کو کیوں نہ ملے جو کئی دن سے کئی کلومیٹر دوڑ کر تیاری کر رہا تھا، مجھے کیوں ملے جس نے دوڑنے کی کوشش ہی نہیں کی؟ یعنی اگر خاص طاقت بھی ملے گی اور یقیناً ملے گی تو اس کو ملے گی جو کوشش کر رہا تھا، نہ اس کو جس نے کوئی کوشش ہی نہیں کی. نعوذ باللہ. تو احسان محترم سب باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ اسی وقت کچھ چیزوں کے اوپر اپنی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش کر. اس میں ایک حدیث کا واقعہ بھی ہے، وہ میں چند دنوں سے چند موقعوں سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک جگہ پڑھنے کی وجہ سے. درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. کہہ دیں کہ ایک عالم کسی جگہ پر تقریر کرنے گئے، اور وہ جب تقریر کرنے گئے تو وہ پرانے زمانے میں مسند وغیرہ لگا دی گئی، انہوں نے مسند پہ بیٹھ کے تقریر کرنی تھی، اور لوگ وہاں پہ جمع ہونا شروع ہو گئے. تقریر سے پہلے ہی کافی لوگ جمع ہو گئے، دبئی کے بالکل برخلاف. تو وہ کافی لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے، جگہ تقریر سے پہلے ہی کم پڑ گئی. تو جب جگہ کم پڑ گئی تو وہ تقریر کے لیے بالکل تیار کھڑے تھے. ایک آدمی بہت سادہ مزاج کا وہ گیا اور اس نے مسند کے قریب کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، خدا تم پر رحم کرے، جو جہاں ہے درود بھیجتا ہوا ایک قدم آ گیا. لوگ یہی کہتے ہیں. تو اس نے کہا اے لوگوں، خدا تم پہ رحم کرے، جو جہاں ہے درود بھیجتا ہوا ایک قدم آ گیا. لوگوں نے سن لیا، وہ درود بھیجتا ہوا ایک قدم آ گیا کہ وہ چلے گئے. اب ان سے کہا کہ اب آپ تقریر کر. یہ تقریر کرنے گئے اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، جو کچھ اللہ نے کتاب میں کہا ہے، جو کچھ انبیاء نے اپنی تعلیمات میں اور آئمہ نے اپنی زندگی سے کہا ہے، وہ سب جو میں بھی بولنے والا تھا وہ سب وہ اس بندے خدا نے کہہ دیا ہے. اب مزید درس کی کوئی گنجائش کیا کہا تھا بھائی؟ یہ کہا تھا کہ خدا تم پر رحم کرے، جو جہاں ہے درود بھیجتا ہوا ایک قدم آگے. کب تک اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہیں گے؟ کب تک ہم جیسے بولنے والے بولتے رہیں گے؟ نہ آپ ہلے نہ ہم ہلے، کب تک ایسے ہوں؟ اللہ کا دین نصرت کرنے والے ناصرین کا منتظر ہے، اور اگر ہم نے نصرت نہ کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارے انتظار میں گاڑی رکے گی. یہ کبھی نہیں ہوا ہے، آج تک نہیں ہوا. اللہ کے دین نے کسی قوم کا انتظار نہیں کیا. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اپنی قوموں کو تبدیل کر دیتے ہیں اگر وہ ذمہ داریاں نہ اٹھائیں. قرآن کریم اقوام کو تبدیل کر دیتا ہے، آپ خود دے دیجیے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی. اللہ کے رسول کے زمانے میں بنی اسرائیل کی وہ فضیلت کہاں گئی؟ نیست و نابود ہو گئی قوم بنی اسرائیل. نہ صرف یہ فضیلت نہیں ملی بلکہ اللہ کے دشمنوں میں سر فہرست بنی اسرائیل کے لوگ. کیوں ایسا ہوا؟ ان کو ایک موقع ملا کہ وہ فضیلتوں کو لیں، فضیلتوں کو لے کر آگے بڑھیں، امتحانات دیتے ہوئے کمالات کو حاصل کریں. انہوں نے وہ کمالات حاصل نہیں کیے، اپنے نبی کی مخالفت پہ کمر بستہ ہو. اتنی مخالفتیں کی، اتنی مخالفتیں کی کہ وہ خدا جو کہتا تھا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی، اسے نے فرمایا وہ ضربت علیہم ذلت والمسکنہ، ہم نے ذلت اور مسکنت ان کے اوپر لکھ دی ہے. قوم تبدیل ہو گئی. جو اللہ کی محبوب قوم تھی اچانک پستی اور زوال کا شکار ہو کر اللہ سے دور ہو گئی. یہ قوموں کے ساتھ ہوا ہے. خدا نے کسی قوم کے ساتھ عہد قیامت تک کے لیے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے کہ فضیلت دے. ہر قوم کو اپنے اعمال کے ذریعے فضیلت کو لینا ہوگا اور اس کو محفوظ کرنا ہوگا. تو عزیزان محترم، الحمدللہ آپ نے سر یہاں پہ تشریف فرمائے، اکثر میرا خیال میں سادات میں سے نہ بھی اکثر سادات میں سے ہوں تو کم از کم اکثر وہ لوگ ہیں جو جدن پشتن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. آپ کے اور ہمارے خاندانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لطف و کرم کیا, اور اگر وہ بھی نہ ہو تو کم سے کم وہ لوگ ہیں جنہوں کے اوپر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کے صدقے میں کچھ لطف و کرم ہوں گے کہ وہ فرش عذاب کے اوپر بیٹھے. یہ جتنی فضیلتیں مجھے اور آپ کو ملی ہیں دائمی ابدی نہیں ہیں. یعنی ہم اور آپ نعوذ باللہ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہم محنت نہیں کریں گے اور اللہ کی دی ہوئی یہ فضیلتیں ہمیشہ ہمارے ساتھ چلیں گی, نہیں ایسی کوئی چیز. فضیلتیں اعمال سے رہتی ہیں, جب تک اعمال انجام دیتے رہیں گے فضیلتیں باقی رہیں گی. جس دن نعوذ باللہ تعالی اعمال ہاتھ سے نکلے فضیلتیں چلی جاتی ہیں. اب قوموں کو شیطان دھوکہ دیتا ہے, وہ دھوکہ یہی دیتا ہے دین کے نام. اور وہ دھوکا کیا, دھوکا یہ ہر وہ قوم جس کے ہاتھ سے فضیلت نکلنے لگتی ہے, یہ تھوڑا سا اور باریک محتاج پہ توجہ فرمائیے گا, ہر وہ قوم جس کے ہاتھ سے فضیلت نکلنے لگتی ہے شیطان اس کو ایک شارٹ کٹ دیتا ہے. وہ کیا, وہ یہ کہ تم کام نہ کرو فضیلت تب بھی تمہارے پاس رہے گی. ان کو کوئی راستہ ایسا دے دیتا ہے, کہتا ہے تم کام نہ کرو, تم ذمہ داری مت اٹھاؤ, تم اللہ کی راہ میں کوئی قربانی نہ دو, اور جو فضیلتیں تمہیں عزیز تھیں وہ فضیلتیں تمہارے پاس رہیں گی. کیوں رہیں گی؟ کسی بھی بہانے سے. اصل ذمہ داری انجام نہیں پائی جا رہی, وہ ذمہ داری باقی رہ گئی ہے, اور قوم مطمئن ہے کہ فضیلت ہمارے ہی پاس ہے. ہم چاہے ذمہ داری انجام دیں اور چاہے ذمہ داری انجام نہ دیں. قوم یہود کے ساتھ یہی ہوا ہے, قوم عیسائی کے ساتھ یہی ہوا ہے, اور بدقسمتی سے اکثر مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوا ہے. اور بدقسمتی اس سے بھی زیادہ یہ کہ بہت سارے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے اس گمان میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ وہ اہل بیت کا ساتھ نہیں دیں گے تب بھی فضیلت رہے گی. آپ کو فضیلت, مجھے اور آپ کو فضیلت اس وقت ملی تھی جب اہل بیت کا ساتھ دیں گے. اگر اہل بیت کا ساتھ ہی نہیں دیں گے تب کون سی فضیلت, تب ہمارا خدا سے کیا رشتہ ناتا. خدا نے اگر کوئی لطف و کرم کیا تو ان کے صدقے میں کیا تھا, ان کے نام کے سب کرنے کیا تھا. اگر ان کے نام سے وفا نہیں ہے, اگر ان کی تعلیمات پر عمل نہیں ہے, ان کے کہے کو قدر کی نظر سے نہیں دیکھتے, ان کے کہے کو اپنی زندگی میں عمل میں نہیں لاتے, تو پھر کہاں کی فضیلت نصیب ہوگی؟ اور شیطان کیا سکھاتا رہے گا, کہتا تم کرو یا نہ کرو وہ جو فضیلت تمہیں ملی ہے وہ باقی رہے گی. ہر قوم کو یہ ہوگا. اچھا, اس کے بعد نعوذ باللہ تعالیٰ کیا ہوگا, اگر خدا نہ کرے کوئی قوم اس مصیبت میں مبتلا ہو جائے, خدا اس قوم کو سختی میں ڈالے گا. کیوں؟ تاکہ یہ جاگ جائے, تاکہ یہ بیدار ہو جائے. آپ یقین فرمائیے یہ جتنی دشمنیاں ہماری قوم کے ساتھ ہو رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ یہ ہماری قوم کو جگانے کی, قوموں کو بیدار کرنے کی, کہ دیکھو تم اپنے دشمن کو ہی دیکھ کر بیدار ہو جاؤ کہ وہ کتنا طاقتور دشمن ہے اور وہ کتنا مکار دشمن ہے, اس کو دیکھ کر تم جاگ جاؤ. اچھا, خدا نہ کرے اگر اب بھی نہیں جاگے تو کیا ہوگا, پھر فضیلتیں ہاتھ سے نکل جائیں گی. پھر وہ جو نشانیاں تھیں آہستہ آہستہ نعوذ باللہ تعالی وہ بھی ہاتھ سے نکل جائیں گی, پھر سب کچھ ہاتھ سے نکل جاتا ہے نعوذ باللہ تعالی. قوموں کے ساتھ ایسا بہت ہوا ہے, مقرر یہ کام انجام پایا. اس کا راستہ بچنے کا کیا ہے؟ بچنے کا راستہ یہ کہ جو اہل بیت کے نام پر ذمہ داریاں نصیب ہوئی ہیں ان ذمہ داریوں کو انجام دیا, اس کی راہ کی قربانیوں کو برداشت کیا گیا. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر یہ کام نہ کیا, خدا کسی اور قوم کو یہ ذمہ داری دے دے گا. اب میں آپ کی خدمت میں دس بستہ عرض کروں, کہیں ایسا تو نہیں لگ رہا کہ بر صغیر کے اہل بیت کے ماننے والے دنیا کے دوسرے ماننے والوں کے مقابلے میں پیچھے رہ گئے؟ ایران میں اہل بیت کے ماننے والے ترقی نہیں کر رہے تھے, عراق میں اہل بیت کے ماننے والے ترقی نہیں کر رہے, لبنان میں اہل بیت کے ماننے والے ترقی کر رہے ہیں, بحرین میں اہل بیت کے ماننے والے ترقی کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہ کہ ہم اپنی بقا اور اپنی نشانیوں کے تحفظ کی بھیک مانگ رہے ہیں دوسروں سے. یہ بیدار قوم کی نشانی ہے؟ یہ بیدار قوم کی نشانی نہیں, یہ خدا نہ کرے اس بات کی نشانی ہے کہ فضیلتیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں. اب اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کی واپس آئے, اپنی زندگیوں کے ساتھ یہ کھیل نہ کھیلا جائے. کوئی قوم صبح سے شام تک اہل بیت کی تعلیمات کا مذاق اڑائے, نعوذ باللہ تعالیٰ, ان کو قدر کی نظر سے نہ دیکھے, ان پہ عمل نہ کرے, اور کہے کہ میں کچھ منٹس کے اندر وہ فضیلت حاصل کر لوں گا جس کو حاصل کرنے کے لیے پہلے کی قوموں نے پوری زندگی لگائی. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کا نظام عادلانہ نظام ہے, اس کے اندر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ان کی تعلیمات پہ عمل ہو. اور عزیزان محترم, الحمدللہ رب العالمین, آپ کے اور ہمارے سامنے پروردگار عالم نے اپنی ہدایت کو آشکار کر دیا. ہم لوگ بہت اچھے دور میں زندگی گزار رہے ہیں, آج ہدایت آشکار ہو رہی ہے, ہدایت کے اثرات بھی لوگوں کے سامنے آشکار ہو رہے ہیں. یہ چند سال پہلے جس قوم کا دنیا میں کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا, لبنان کی قوم, آج دنیا کی قوموں میں سر بلند فخر کے ساتھ کھڑے. 25 سال پہلے اس قوم کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ایسا نہیں ہوتا. آپ یقین فرمائیے, جب 1984 میں ہم طالب علم بنے اور ہم نے جنوبی لبنان کی صورتحال کو کسی نہ کسی طریقے سے دیکھنا شروع کیا, تو ہم لوگ یہ سوچا کرتے تھے یہ بچیں گے یا نہیں بچیں گے. ایک طرف سے فلسطینیوں کے حملے, دوسری طرف سے اوکرانجسٹ کے حملے, تیسری طرف سے یہ وہاں کے موجود دوسرے مسلمان بظاہر گروہوں کے حملے, پھر عیسائیوں کے حملے, سمجھ میں نہیں آتا تھا اور اسرائیلی علیحدہ, کہ یہ بچیں گے یا نہیں بچیں گے. نہ صرف یہ کہ بچے, بلکہ پوری دنیا کے سخت ترین آرمی کو شکست بھی دی. کر دیا نا انہوں نے. 25 سال میں اپنے آپ کو اس جگہ بنا کے کھڑا کر دیا کہ آج دنیا کے سخت ترین کفر و منافقت کے سردار ان کے سامنے گھٹنے ٹیکی ہوئے. برخلاف کے ہمیں اپنی زندگی اور اپنی نشانیوں کے لیے دوسروں سے تحفظ کی بھیک مانگنی پڑ رہی ہے. وہ پورے لبنان کے اوپر اپنے ارادے کو نافذ کر کے دکھاتے ہیں, پورے لبنان کے اوپر اپنے ارادے کو نافذ کر کے دکھاتے ہیں, لبنان سے ملاقات سارے دشمنوں کے اوپر اپنے ارادے کو نافذ کر کے دکھاتے ہیں. ارادے کا نفوذ قوم کی ترقی کی نشانی ہے. مومن قوم اپنے ارادے کو نافذ کر دے, یہ ترقی کی نشانی ہے. لہٰذا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چاہوں, پچھلے سال جو آپ کی قوم نے چہلم اور عاشور کے دن جو کچھ اپنا ارادہ نافذ کیا, یہ ان کی ترقی کی نشانی تھی کہ یہ جاگے. کیونکہ مثلا پچھلے سال عاشور کا جلوس کس طریقے سے تھا, اور اس کے بعد سب سے بڑا منظر جو تھا وہ چہلم کا جلوس جس طریقے سے پچھلے سال ہوا, یہ اس قوم کی ترقی کی نشانی ہے کہ اتنی شہادتوں کے بعد بالآخر قوم کے اندر ترقی حاصل ہوئی. ترقی کسے کہتے ہیں؟ آپ اپنے مثبت ارادے کو اپنے دشمنوں پہ نافذ کر کے دکھا دیں دین کے نام پر, نہ کہ آپ دشمن سے پیسہ لوٹ کے دکھا دیں. نہیں, یہ کوئی ترقی کی نشانی نہیں. ترقی کی نشانی یہ کہ انہوں نے کہا ہم سید الشہداء کا جلوس نہیں نکلنے دیں گے, اور ہماری قوم نے کہا کہ ہم قربانیاں دے کر بھی نکالیں گے, اور نکال کے دکھا دیں. یہ ترقی کی نشانی. اس کے اوپر اجتماع بھی دکھایا, اپنا اتحاد بھی دکھایا, اپنی شہادت کی تیاری بھی دکھائی, اور مرنے کے لیے تیار ہو کر میدان عمل کے اندر کود پڑ. یہ ترقی کی نشانی. تو احسان محترم, اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے میدان کو ہمارے سامنے کر دیا, اس میں اپنی اپنی توانائیوں کا اظہار کر. الحمدللہ رب العالمین, ہدایت کی جزا ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ جو ہدایت پہ چلنے والے ان کو جزا مل رہی ہے, ان کو مقامات نصیب ہو رہے ہیں. خدا نہ کرے ہم پیچھے نہ رہیں. اور سب سے بڑا سہارا ان تمام مصیبتوں کے اندر سید الشہداء کا سہارا ہے. سب سے بڑا سہارا سید الشہداء کا. آپ اس کو کم مت سمجھیں کہ روزانہ کوئی نہ کوئی زیارت پڑے, اس کو کم مت سمجھیں. ابھی ایام عزا ختم ہو جائیں گے, ایام عزا ختم ہو گئے, گویا سید الشہداء سے جو آپ کا روزانہ کا رابطہ تھا, وہ روزانہ کا رابطہ کم ہونا شروع ہو گیا. یہ کہ آپ سے فرش عزا کے اوپر تشریف لاتے تھے, آپ سید الشہداء کے غم میں گریا کرتے تھے, سید الشہداء کی یاد میں دین اسلام کی تعلیمات کا حاصل کرتے تھے. یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ ابھی فرش عزا اس طرح سے جو مسلسل جاری تھا وہ اب ختم ہونے والا ہے, تو کیا اس کے بعد ہمارا سید الشہداء سے رشتہ کم ہو جائے گا, ہمارا تعلق کم ہو جائے گا؟ نہیں. تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ مثال کے طور پر آپ فرش عزا ہر روز نہیں بچے گی, اب ہر روز مجلس نہیں ہوگی, تو آپ کیا کریں؟ اس کو میں عرض کرتا ہوں, میں کہتا ہوں اپنی مجلس خود آباد کریں. کس طریقے سے آباد کریں؟ آپ کہیں پر بھی کھڑے ہو کر خلوص دل کے ساتھ سید الشہداء کی زیارت کر کے کھڑے ہو جائیں. ہر روز کوئی ایک زیارت سید الشہداء کی ضرور پڑے, 5 منٹ 10 منٹ. زیارت عاشورا لے لیجیے, زیارت وارثہ لے لیجیے, زیارت اربعین لے لیجیے, کسی نے ہمت ہو مثال کے طور پر زیارت جامع کبیر لے لیجیے, وقت کے امام کی زیارت, زیارت علی یاسین لے لیں, جو آپ کے لیے ممکن ہے کم از کم ایک سید الشہداء کی زیارت روزانہ ضرور ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ مصباح الہدا ہے سفینہ النجات، ہر روز ہدایت کی ضرورت ہے، ہر روز نجات کی کشتی سے سہارا چاہیے، اور اس کو آپ سنجیدگی سے لے لیجیے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم سے کہ آپ فلاں کام کہیے، لوگوں کو کہیں گے بار بار تو لوگ کریں گے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہماری روکھڑاتی زبانوں میں طاقت نہیں ہے، ہم لوگوں کی باتوں میں اثر ختم ہوتا ہے. لیکن اگر کہنے سے کچھ ہو سکتا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر ہر روز سید الشہداء کی ایک زیارت کر لیں گے، 5 منٹ 10 منٹ کا کام ہے، اس میں کیا جا رہا ہے؟ کون سا ایسا دنیا کا مصروف آدمی ہے جس کے پاس 10 منٹ نہیں ہے سید الشہداء کا نام لینے کے لیے؟ 10 منٹ وقت نکالیں، سید الشہداء کی طرف رخ کریں، ان سے مدد طلب کریں، نصرت طلب کریں. یہ دور نصرت طلب کرنے کا دور ہے، جب میدان بنا ہوا ہے، مجاہد طلب ہو رہے ہیں، نہیں معلوم کون لوگ جہاد کریں گے، تو انسان چاہتا ہے کہ خدا مجھے بھی اس فہرست کے اندر شامل کرے. اور یہ سید الشہداء کی برکت ہے کہ وہ چن چن کر اپنے صحابی کو، اپنے اصحاب کو، اپنے لشکر کو علیحدہ کرتے ہیں. آپ نے حضرت زہیر بن قیم کا واقعہ دیکھ لیا، کچھ لوگ ایسے تھے جو سید الشہداء کے لشکر کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور خاص موقع کے اوپر انہوں نے نکلنے کی کوشش کی، سید الشہداء نے روکا نہیں، بلکہ سب سے کہا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. ہاں شب عاشور کے بعد کوئی نہیں گیا، اس سے پہلے مثلا مکہ سے نکلے کچھ لوگ چلے گئے، مدینہ سے نکلے کچھ لوگ چلے گئے، سید الشہداء نے کسی کو نہیں روکا، جو جاتا تھا اس کو کہتے تھے چلے جاؤ، سب کو کہتے تھے چلے جاؤ. عجیب بات یہ کہ وہ سب کو کہنے والے کہ چلے جاؤ، زہیر بن قیم کو کہتے تھے تم ہمارے پاس آؤ. اور اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ جب زہیر بن قیم کے پاس پہلا قاصد بھیجا تو زہیر بن قیم نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں اور پھر آؤں گا، توجہ نہیں دی گویا. پھر دوبارہ قاصد آیا اور اس نے کہا کہ سید الشہداء نے تمہیں پیغام بھیجوایا کہ تم آؤ، اور وہ پھر جواب بھیجواتے ہیں کہ میں اس کے اوپر غور کروں گا. اور اس موقع پر ان کی زوجہ نے گویا دیکھا کہ ان کا شوہر اہل بیت کا ماننے والا ہے، اور نواسہ رسول بلا رہا ہے اور میرا شوہر نہیں جاتا. ان کو تعجب ہوا اس بات کہ ہمارا خاندان اہل بیت کا ماننے والا خاندان ہے، اور میرا شوہر سید الشہداء کے مقام کو پہچانتا ہے، اور اگر نواسہ رسول نصرت کے لیے طلب کر رہے ہیں تو اس میں سوچنے کی بات کون سی ہے. اور انہوں نے اپنے شوہر کو اتنی ہمت دکھائی. یہ زندگی کا وہ شریک ہے جو ہدایت دکھائے، یہ زندگی کا اصلی شریک ہے. با خدا ایسے شریک پر انسان رشک کرے کہ یہ وہ شریک ہے جو انسان کو شہادت تک پہنچا دے، نہ کہ شہادت کے راہ میں رکاوٹ بنے. تو انہوں نے کہا اپنے شوہر سے کہ تم جاتے کیوں نہیں، آپ اس مومنہ کی ہمت کا اندازہ لگا رہے کہ یہ اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے کہ تم مجھے بیوہ کیوں نہیں کر رہے، اس کی ہمت کتنی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تمہیں سید الشہداء بلاتے ہیں تم جاتے کیوں نہیں ہو. اور زہیر جو مکمل تیار ہیں شہید ہونے کے لیے، بس ایک عنصر ان کے ذہن کے اندر ہے کہ میں اپنی زوجہ کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا، بس یہ غیرت کی نشانی ہے. غیرت مند آدمی ہے زہیر بن قین، بزدل نہیں ہے، غیرت نے زیادہ زور پکڑ لیا، بزدلی نہیں تھی. انہوں نے نہیں کہا مجھے اپنی جان عزیز ہے، مجھے شمشیر چلانی نہیں آتی، انہوں نے کہا کہ میں جانے کو تیار ہوں، میرا دل چاہتا ہے سید الشہداء کا ساتھ ہوں صرف تمہاری وجہ سے، کہ اگر میں چلا گیا تو تم لوگوں کا کیا ہوگا، خاص تم ہماری پرواہ مت کرو، تم ہماری پرواہ مت کرو، تم نواز رسول کا ساتھ دینے کی سوچو، ایسے موقع زندگی میں نہیں ہاتھ آئیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر میں جاؤں گا تو پہلے طلاق دوں گا. کہا ہمیں طلاق دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا تم نہیں جانتی، اگر میں شہید ہوا پھر جو تم لوگوں کے ساتھ ہوگا وہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا. اس مومنہ نے تمام خطرات کو سمجھ لیا کہ شوہر بھی جائے گا، اور اس کے بعد زندانی بھی اٹھانی پڑے گی، بے حرمتیاں بھی اٹھانی پڑیں گی. لیکن اس مومنہ کا اہل بیت سے عشق، فرمایا کہ اے زہیر میں نے سنا ہے کہ حسین کے ساتھ بہن بھی آئے، زہیر ہم نے سنا ہے حسین کے ساتھ ان کی بہن بھی آئی ہیں، ہاں ہم نے بھی سنا ہے کہ زینب صاحب کہاں ہی ہے سلام اللہ. میں کہوں گا بیوی خدا آپ کو جزائے خیر.
زینب نے صرف تنہائی نہیں جھیلی, بی بی زینب نے صرف جنگ نہیں جھیلی ہے, بی بی زینب نے صرف پیاس نہیں جھیلی ہے, شام میں غریمہ چوکی داری بھی دی, شام میں غریمہ پہرے بھی دیے, اور شاید کوئی نہ سمجھ پائے بی بی زینب نے کیا کیا جھیلا. لاشوں میں سے ہوتی بھی گزری ہیں, بی بی ام کلثوم سے ایک موقع پر کہا کہ بہن سامنے غریبہ آ چکی ہے, بچوں کو شمار کرو, بچے کم ہیں. کچھ بچوں کو دیکھا کہ نہیں تھے, فرمایا اگر وہ نہیں ہیں کہ بچے ہمارے پاس امانت ہیں, ہمیں دیکھنا ہوگا. دونوں بہنیں مقتل کی سطر والا ہوں گی. یا اللہ, خدا جانتا ہے لاشوں کے درمیان میں سے اور اپنے بچوں کی لاشوں کے درمیان سے گزرنا کیسا ہے. مجھے نہیں معلوم زینب کو آنو محمد کے لاشیں نظر آئے یا نہیں, یہ خدا جانتا. لیکن وہ لاشوں میں سے محترمہ گزرتی نہیں, اور ایک موقع پر بچوں کو دیکھ لیا, وہ بچے وہیں پر پڑے ہوئے تھے, گویا بچے الٹے ہوئے تھے, وہ خوش ہو گئی گویا کہ بچے مل گئے. اب جو بچوں کو پلٹا تو سینوں پر گھوڑوں کے ٹانگوں کے نشان تھے. بچے دنیا سے رخصت ہو گئے, لاشیں اٹھا کر علیحدہ کر دیے گئے. بہت کچھ جھیلا ہے. پھر ایک موقع آیا جب 11 محرم کا دن آیا, یہ کاروان تیار ہو گیا. یہ کاروان تیار ہوا, بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے سید سجاد کو بھی سوار کرا دیا, اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ خود اماری کے سامنے کھڑی ہوئی اور علی اکبر سے کہا کہ بیٹا علی اکبر, جب مدینے سے چل رہے تھے تو تم سوار کرا دیا ہے کہ ہمیں 18 شمشیریں کو گزارا. بیویاں مقتل کے برابر سے گزری ہیں. اب عزیزوں, کچھ مسائل عجیب ہوتے ہیں, جن بیویوں کے ہاتھ بندے ہوں اور وہ اماریوں سے اتری ہوں وہ کیسے اتری ہوئی ہوں گی, اللہ جانتا ہے یہ مسائل کیسے گزرے ہوں گے. یہ بیویاں زمین پر آئی ہیں, وہ ان کے ہاتھ کھل گئے, اب یہ اپنے لاشوں کی طرف گئی ہیں. ایک عجیب فضیلت ہے بیوی زینب سلام اللہ علیہا کی, اس موقع پر بھی شام میں جب سر ملے اور سر ملنے کے بعد ماتم ہونا شروع ہوا تو شامی عورتوں نے پوچھا